السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت صحابہ روشنی کے مینار. ہم صحابیات کی سیریز کا مطالعہ کر رہے تھے. آج ہمارا ٹاپک رہے گا اسماء بنت امیس قشمیہ رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اسماء بنت امیس بہت ہی مشہور صحابیہ گزری ہیں, اور مشہور اس اعتبار سے بھی کہ دو ہجرتیں کرنے کا ثواب ان کو حاصل ہے. بعض احادیث ان کا حج کے لیے احرام باندھنا, ان کی بہنوں کا بھی مشہور ہونا یا مشہور لوگوں سے نکاح, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہم لاسٹ ویک اسماء بنت ابی بکر پڑھے تھے, وہ بھی بہت مشہور صحابیت ہیں اور جلیل القدر صحابیت میں شمار ہوتا ہے, اور اسماء بنت امیس بھی انہی میں سے ہیں. جب غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری میں, تو اسی دوران حبشہ کے جو پرانے مہاجرین تھے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت جعفر بن ابی طالب اور اسماء بنت امیس, یہ لوگ نیولی میرڈ کپل تھے, اور عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ انہوں نے بھی, یہ نیولی میرڈ کپل نے ہجرت کی تھی. جعفر بن ابی طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بھائی, اور عبد المطلب ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ, ان کی وائف تھیں. تو جب غزوہ خیبر ہوا اور خیبر فتح ہوا, تو اسی وقت حبشہ سے ایک وفد آیا مسلمانوں کا. یہ وہ لوگ تھے جو اولین مہاجرین تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. جب یہ لوگ پہنچے واپس, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی رسول اکرم فتح خیبر سے واپس آ رہے تھے اور یہ لوگ حبشہ سے پہنچے, تو آپ اتنا خوش ہوئے جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کر, جو کہ اسماء کے ہسبینڈ تھے, کہ کہنے لگے کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے رشتہ داروں سے, اپنے قریبی لوگوں سے, اپنے قرابت داروں سے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, اصل میں وہ بہت زیادہ خوشیاں دیتے ہیں, دل کو سکون اطمینان اور سرور بخشتے ہیں. بعض اوقات ہم جو اپنے ہی رشتہ داروں میں آپس میں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہم نہیں کہہ پاتے, چاہے وہ شکریہ کا لفظ ہو, جزاک اللہ خیرن ہو, یا اللہ آپ کو خوش رکھے, یا ذرا سا اگر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی اچھائی کی, تو ہم اس کا جواب بہت اچھے سے, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں, خوشگواری لاتی ہیں, زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اتنا نفس نفسی کا عالم ہے کہ رشتہ داروں میں شکایتیں, ایک دوسرے پر الزام تراشیاں, غیبتیں, اور بس پتہ نہیں کیا کچھ. یعنی ہر خاندان میں ہم کوئی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اس کی وجہ سے اتنے غم سے اور پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے دل. تو ہم شکایتیں چھوڑیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی سے ملیں. تو 7 ہجری میں یہ لوگ واپس آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اسی دوران عمر, ایک مشہور واقعہ ہم کو جو ملتا ہے ان کا, اسماء بنت امیس کا, عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے, حفصہ کے گھر رضی اللہ عنہ کے, تو دیکھا کہ خاتون وہاں بیٹھی ہیں. اور اس زمانے میں چونکہ اتنے بڑے رومز نہیں ہوتے تھے کہ ایک ڈرائنگ روم اور ایک بیڈ روم اور ایک لیونگ روم الگ الگ, ایک ہی حجرہ ہوتا تھا. تو اب وہ کارنر پہ بیٹھ گئی اور چہرے پر انہوں نے اپنا وہ کیا ہوا ہوگا یا کچھ چیز لپیٹ لی ہوگی. تو عمر رضی نے پوچھا کہ کون خاتون ہے, اجنبی خاتون کو دیکھ کر, کہا جو کہ حفصہ سے باتیں کر رہی تھی. تو پوچھا کہ یہ کون ہے, تو حفصہ نے جواب دیا کہ یہ اسماء بنت امیس ہے, زوجہ جعفر بن ابی طالب. عمر نے کہا اچھا وہ حبشہ والی, حبشیہ, وہ سمندر والی, بحریہ. اسماء نے کہا ہاں ہاں وہی. عمر رضی اللہ عنہ نے خوش طبعی کی, ازراہ مزاحن کہا اچھا ہم نے تو تم سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی, اس لیے ہم تم سے زیادہ رسول اکرم کے مستحق ہیں, یعنی قریب ہیں یا آپ زیادہ مستحق ہیں. یہ سن کر اسماء کو غصہ آ گیا, کہنے لگی کہ جی ہاں آپ نے بجا فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ رسول اکرم کے ساتھ رہتے تھے، رسول اکرم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم حبش کی دور ترین ایسی زمین پر تھے جو کہ مبغوث تھی، غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں کی خاک چھان رہے تھے، ہم کو ایزائیں دی جا رہی تھیں، ہم خائف رہتے تھے، یعنی خوف میں رہتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا، یہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر تھا۔ اللہ کی قسم آپ نے جو کچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول اکرم سے نہ کر لوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اللہ کی قسم جھوٹ نہ بولوں گی، کجروی نہ اختیار کروں گی، اور اس واقعے میں کوئی اضافہ نہ کروں گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رسول اکرم تشریف لے آئے۔ اسما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، عمر یوں کہتے ہیں۔ رسول اکرم نے پوچھا تو تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ اسما کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے انہیں یوں اور یوں کہا۔ آپ نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے، اور تم اہل کشتی کی دو ہجرتیں ہیں، یعنی ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ سبحان اللہ، رسول اکرم کا یہ فرمان سن کر اسما رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بے اختیار جا کر لوگوں کو سنائے، اور انہیں تکبیر اور تحلیل کہی، یعنی اللہ اکبر کہا۔ جب اس گفتگو کا چرچا آس پاس ہونے لگا تو بہت سارے جو مہاجرین حبشہ تھے، یعنی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہ ایک کے بعد ایک اسما کے پاس آنے لگے اور ان سے اس واقعے کی تفصیل سنتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ اسما رضی اللہ کہتی ہے کہ حبشہ کے مہاجرہ کے لیے دنیا میں رسول اکرم کے ارشاد مبارک سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اسما بنت عمیس، آپ دیکھیں اس واقعے سے اور بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ اسما بنت عمیس کے بارے میں جو بات ہمیں ان کی سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ بہت ہی بولڈ خاتون تھیں، حاضر جواب تھیں الحمدللہ، اور بہادر تھیں۔ بہت سارے ان کی سیرت کے پہلو ابھی ہم کو جاننے کو ملیں گے الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اسما رضی اللہ عنہ جب بیٹھی تھی حفصہ کے گھر پر، رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اور عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس سے آپ کو ایک اسلام کا مزاج کیسے لگتا ہے؟ حالانکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، کیونکہ 5 ہجری میں زینب بنت جہش سے جو نکاح ہوا تھا آسمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نکاح کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں حجاب کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں، نکاح کے بعد ہی فوراً، تو آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ لیکن دیکھیں، آیت حجاب نازل ہونے کے باوجود بھی آپ کنورزیشن دیکھیں، عمر، حفصہ، رسول اللہ اور اسما کا، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بس 7 پردے اوڑھ لو اور بالکل اسٹرکٹلی کسی سے بات ہی نہ کرو، نہ کسی کے سامنے نکلو؟ یا پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اچھا جس سے چاہے اس سے بات کرو؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، سبھی لوگ اس میں حصہ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ بس ایسا لگتا ہے چند لوگ ہی حصہ لے رہے ہیں، سب لوگوں نے حصہ لیا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کون غور سے سن رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ دیکھیں، ہم کو ہمارے دین کی جو ایک یعنی وہ نیچرل ہے، ہمارا دین قدرتی، اس کی جو ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی، کہ آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یعنی عورتیں اور مرد بالکل ہی نہ بولیں، جیسے ہمارے یہاں پر کہا رہتا ہے کہ نہیں عورت کی آواز کا پردہ ہے کہتے ہیں، عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو صحابہ ایک دوسرے سے صحابیت سے بات ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ رسول کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ مانگو ہی نہ، ہے نا؟ اور کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم کو کسی سے بات کرنی ہو تو فرم آواز میں بات کرو، فرم لہجے میں بات کرو، یعنی سختی والے، سختی سے مراد یہ نہیں کہ مطلب بدتمیزی کے ساتھ، نہیں، ایسے لہجے میں بات کرو جس میں کوئی نرمی، کوئی لوچ لچک نہ ہو، جس سے سامنے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے، جو رجھاتے ہوئے اور لبھاتے ہوئے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویری گڈ ماشاء، بارک اللہ فیکم، آپ سب کے جوابات سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو آپ کو اسلام کا مزاج پتہ چل رہا ہے الحمدللہ، کہ اسلام ہمیں کیا مزاج دیتا ہے۔ اب دیکھیں، صحابیات بھی آتی تھیں رسول اکرم سے سوالات پوچھنے، اور صحابیات صحابہ سے بات بھی کرتی تھیں، ہے نا؟ کئی صحابیات کا ہم کو واقعہ ملتا ہے۔ جی، ہنسی مذاق نہ ہو اور لچک والی بات نہ ہو، جیسے کہ اب مثال کے طور پر آپ آج کل تو دیکھیں گے جاب کا کیسا سسٹم ہے کہ لوگ جو صبح سے چلے جاتے ہیں رات میں آتے ہیں، اب گھر میں پیچھے سبزی والا آ رہا ہے، اب یہ بھی نہیں کہ آپ سبزی والے کے سامنے بغیر بائے کے نکل جائیں، جیسے ہمارے یہاں کہ سارے لوگ گاڑی کے آس پاس کھڑے ہو گئے، وہ کیا ہوتا ہے، وینڈوری ہوتا ہے نا، تو اب اس کی جو 4 ویل کی گاڑی ہوتی ہے شاید فلیٹ، تو کچھ خواتین اب ساری کھڑی ہو گئی سبزی والے کے آس پاس میں، ہنسی مذاق ہو رہی، نہیں نہیں دے دو نا بھیا، ایسا کرو نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. بارگننگ کرنے کے لیے اپنا لہجہ نرمی اور لچک والا بنانا کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. ایون آپ کپڑے کی دکان پر بھی جاتی ہیں تو نہیں کہہ سکتی آپ اس طرح سے نرمی اور لچک والی بات نہیں کر سکتی. اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، لہجے میں لچک نہ ہو. تو سبحان اللہ، یہ ایک ہم کو سیکھنے کو ملا کہ خواتین اور مرد بات کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن ہنسی مذاق کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ساتھ میں، لچک اور نرمی والے لہجے میں بات نہیں کی جا سکتی. تو یہ جن کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسماء بنت امیس تھیں جن کی فضیلت کی تصدیق ان کے ذو الحجرتین ہونے کی بنا پر خود رسول اکرم نے فرمائی. ان کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے جو لوگوں نے دو ہجرتیں کی ہیں. قبیلہ خوشعم کی چشم و چراغ تھیں اور ان جلیل القدر خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کو پہلے ہی سٹیپ پر قبول کیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں، یعنی سابقون الاولون میں سے تھیں الحمدللہ. جب سخت مشکل حالات تھے اسلام قبول کرنا گویا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا تھا، لیکن کچھ خواتین ایسی تھیں بہت خوش قسمت ماشاءاللہ کہ انہوں نے تمام حالات کو پس پشت ڈال کر اسلام کو قبول کیا الحمدللہ. ان کے نسب کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، کسی نے امیس کے والد کا نام معبود بن تمیم لکھا، کسی نے معاد بن حارث. والدہ کا نام، یہ اتفاق ہے کہ ہند خولہ بنت عوف تھا. ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث بھی انہی کے وطن سے تھیں. اس نسبت سے حضرت اسما بنت امیس اور میمونہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں اخیافی بہنیں تھیں، یعنی ماں جائی بہنیں تھیں، باپ الگ الگ تھے. ٹھیک ہے. علامہ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ جس زمانے میں اسما بنت امیس نے اسلام قبول کیا اس وقت صرف 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ابھی تک دار ارکم بھی وجود میں نہیں آیا تھا. امیجن کریں کہ کتنا شروع کا وقت تھا. اس لحاظ سے اسما بنت امیس کو سابقون الاولون کی جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے. بہت بڑی یہ امتیازی خصوصیت ہے اصل میں کہ یعنی پہلے، سب سے پہلے لوگوں میں اسلام، انہوں نے فرسٹ جو بیچ تھا کنورٹ کا وہ بیچ تھا یہ. اس کے علاوہ ان کو اس بنا پر بھی شہرت حاصل ہے، بہت مشہور کیوں ہوئی وہ، کہ ان کا نکاح ایک کے بعد ایک 3 عظیم المرتبت صحابیوں سے ہوا. سب سے پہلے تو جعفر بن ابی طالب سے جو جنگ معتہ میں شہید ہوئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے انتقال کے بعد علی بن ابی طالب نے ان سے نکاح کیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کیسا ہمارا زمانہ تھا اسلام کا اور کیسا دور تھا. آج تو ہم بیوہ عورت کے سیکنڈ نکاح کی بات کرتے ہوئے بھی ہم لوگ جھجکتے ہیں. تو یہ جو تینوں صحابی تھے، ایک دیکھا جائے تو اسلام کے عظیم الشان ستون کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور رسول اکرم کے بہت محبوب اور قریبی لوگ تھے. تو جعفر بن طیار پہلے شوہر تھے، جب وہ شہید ہوئے تو دوسرا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا، ان کی وفات کے بعد تیسرا نکاح فاتح خیبر علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو اسما ان کے پہلے شوہر جعفر بن ابی طالب دونوں کا قبول اسلام کا زمانہ ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دینا شروع کی، اور یہ نبوت کے چوتھے سال کی بات ہے کہ یعنی ایک ہی سال اعلانیہ تبلیغ ہوئی تھی ابھی، تو کفار مکہ نے ظلم ستم کی انتہا کر دی اور غضبناک ہونے لگے، دعوت کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، اور ظلم ستم بہت زیادہ بڑھ گئے. جب یہ ناقابل حد تک پہنچ گئے تو رسول اکرم نے اجازت دی نبوت کے 5ویں سال اور بعض روایت میں کے 4th سال کہ یہ صحابہ، یہ صحابیات یہاں سے ایتھوپیا حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی بادشاہ تھا. لہذا فرسٹ ٹائم 11 مرد اور 4 عورتیں گئیں جہاز میں سوار ہو کر یا کشتی میں سوار ہو کر. اس کے بعد اس کے اگلے سال 80 لوگوں نے، 80 سے زیادہ مرد اور 19 لیڈیز تھیں صحابیات، یہ مکہ، یہ قافلہ مکہ سے نکلا. اسی میں اسما بنت امیس تھیں، ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی ہجرت کے بعد حبش سے مکہ آ گئے تھے لیکن یہاں کی فضا چونکہ بہتر نہیں ہوئی تھی، پھر واپس حبشہ چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ نے ان کا سمندر تک تعقب کیا یعنی پیچھا کیا، لیکن وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیوں پر بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے الحمدللہ. حبش پہنچ کر یہ لوگ امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرا کنٹری ہوتا ہے، انسان کو اپنے وطن کی اپنی جگہ کی تو یاد آتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں کی زبان الگ تھی، لینگویج الگ تھی، لوگ الگ تھے اور رہن سہن الگ تھا، ایون مذہب بھی کوئی اور تھا. تو اکثر مہاجرین کو وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی رہتی تھی، یعنی بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کیونکہ دوسری کنٹری میں جاب کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حبشے کے مہاجرین یہ سب کچھ صبر اور برداشت سے قبول کر رہے تھے، لیکن قریش مکہ کو ان کا اتنی دور بیٹھ کر بھی وہاں جانا پسند نہیں آیا، اور ان لوگوں نے نجاشی کے پاس اپنے دو لوگ بھیجے یا وفد بھیجا تحفے تحائف دے کر کہ بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف کیا جائے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے. اس میں جو مین دو لوگ تھے عمر بن عاص تھے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مشہور مانے جاتے تھے عرب لوگوں میں، ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا، یعنی بات چیت کرنے کا طور طریقہ ان کو آتا تھا، بہت باروب پرسنالٹی کے مالک تھے اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے بات کرتے تھے. تو مکہ والوں نے انہی کو تحفے تحائف دے کر بھیجے کہ بادشاہ کو یہ تحفے دے کر یہ لوگوں کو واپس مکہ بلا لیا جائے، اور یہ بادشاہ کی خدمت میں تحفے دے کر دراصل بادشاہ کا سپورٹ حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنی بات کو صحیح سے پیش کر سکیں، اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، چند زیادہ لہو آدمیوں نے ایک نیا مذہب ہمارے یہاں گھڑ لیا ہے جو ہمارے اور آپ کے دین کے خلاف ہے، اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں جو ہمارے پاس سے بھاگ کر آئے ہیں، اور اب آپ کے ملک میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو جو دربار میں لوگ بیٹھے تھے ظاہر سے بھی تھے، ان لوگوں نے بھی پھر تائید کی کہ اچھا ہمارے ملک میں آ کر یہ لوگ کیسے ہمارے یہاں پر غیر مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کو ضرور بلایا جائے. کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن تمام مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، ان سب نے اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر جعفر بن ابی طالب کو اپنا ترجمان بنایا. نجاشی نے ان سے پوچھا، اے لوگو، وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے؟ تو سب لوگوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنایا اور ان کو ہی کہنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، بڑی اچھی تقریر ہے یہ، جتنے بار پڑھو اتنا اچھا لگتا ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا دور تھا پہلے اور رسول اکرم نے اس کو کیسے چینج کیا، کیسے تبدیلی لائی آپ نے، اور صحابہ کیا سے کیا بن گئے الحمدللہ. تو جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہم لوگ سخت جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی لڑکیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ستاتے تھے، انسانیت سے عاری تھے، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا. ایسی حالت میں اللہ نے خود ہم میں سے ایک صاحب کو اپنا رسول بنایا، جس کے حسب نسب سچائی، شرافت، دیانت داری اور پاک بازی سے ہم خوب واقف تھے. اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، بت پرستی ترک کرنے، بدکاری اور فریب سے بچنے، ہمسایوں یعنی پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکاۃ دینے کی تعلیم دی. ہم اس کی تعلیم پر چلے، ایک اللہ کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، یہ بگڑ بیٹھی، ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر پھر بت پرستی اور بدکاریوں میں مبتلا کرنا چاہا. ہم ان کے ظلم سے تم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے. یہ تقریر سن کر نجاشی کے دل پر بہت اثر پڑا. اس نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تو مجھے سناؤ. جعفر رضی اللہ عنہ بڑے دورس تھے، یعنی دور اندیش تھے، انہیں معلوم تھا کہ نجاشی اہل کتاب میں سے ہے اور دین عیسوی کا پیروکار ہے، تو انہوں نے سورہ مریم کی سٹارٹنگ والی آیتیں سنائی جو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. اب یہ آیتیں جب نجاشی نے سنی تو اس کے اوپر دقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر روئے کہ کہا جاتا ہے اس کی داڑھی تر ہو گئی. پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم، تمہارے نبی کی کتاب اور انجیل مقدس ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گا. اس کے بعد اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ یہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، میں ان لوگوں کو اپنے ملک سے کبھی نہ نکالوں گا اور نہ ہی تمہارے سپرد کروں گا. قریش کے لوگوں نے پھر ایک دفعہ بادشاہ کو بہکانا چاہا، دوبارہ پھر حاضر ہوئے اس کے پاس، کہنے لگے کہ آپ نے شاید ان کے بارے ان سے تفصیل نہیں پوچھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بہت عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، کیا آپ اس عقیدے کو لوگوں اس ایسے عقیدے کے لوگوں کو پناہ دیں گے؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر دوبارہ بلایا اور پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جعفر رضی نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ کتنا واقعی میں عدل پسند اور سچ کو قبول کرنے والا تھا، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کی نماز جنازہ بھی رسول اکرم نے پڑھی تھی۔ بہرحال یہ اسما بنت امیس کے ہسبینڈ تھے، اور یہ تمام مہاجرین جو وہاں گئے تھے حبشہ کی طرف، تو ان لوگوں کو اس سے بہت پھر فائدہ ہوا۔ اس وقت بادشاہ سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ یہاں پر ہم کو ستاتے ہیں، تو بادشاہ نے پھر منادی کر دی کہ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی کو ستائے گا اس پر 4 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ پھر نجاشی نے ہم سے پوچھا کہ یہ جرمانہ کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اس پر اس نے جرمانہ دگنا کر دیا، واللہ عالم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفارت کے آنے سے پہلے مہاجرین حبشہ محفوظ نہیں تھے، ان کو ستایا جاتا رہا تھا۔ تو بہرحال اسماء رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر کئی سالوں تک انہوں نے گزارے، کہ آپ سوچے کہ 5 ہجری میں ہجرت کی ہوں گی، اور پانچ نبوت میں انہوں نے ہجرت کی ہوگی، اور 7ویں سال ہجرت کے وہ آئیں واپس، تو 7 سال یہ اور 8 سال وہاں کے مکہ کے، تقریباً 15-16 سال بنتے ہیں۔ 15 سال سے لے کر یہ 16 سال تک وہ حبشہ میں رہی۔ آپ سوچیں اسلام کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔ کچھ لوگ پہلے ہی آ چکے تھے ہجرت سے وہاں حبشہ کی طرف سے مدینہ، لیکن یہ لوگ 7 ہجری میں آئے جب خیبر فتح ہوا، اور تبھی رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کے فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اور تبھی اس کے بعد پھر اسماء بنت امیس حفصہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئی تھی، جو واقعہ پہلے پیش آیا۔ تب مہاجرین کو پتہ چلا کہ حقیقی مہاجرین حبشہ والے ہیں جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، اس کے بعد مدینہ کی ہجرت کا نمبر آتا ہے۔ تو اس سے بھی ان کو ایک شرف حاصل ہوا کہ وہ پہلی ہجرت ان لوگوں نے کی تھی۔ اب 7 ہجری میں یہ لوگ مدینہ آئے، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ جنگ موتا پیش آئی۔ 8 ہجری میں پیش آئی تھی جنگ موتا، سوری 7 ہجری میں پیش آئی تھی جنگ موتا تقریباً، یعنی 7 کا آخر وقت ہوگا۔ تو جنگ موتا پیش آئی، اور اس میں رسول اکرم نے جعفر بن ابی طالب کو کمانڈر بنا کر بھیجا، تو ایک اور آزمائش تھی۔ 8 ہجری میں شام کے قصبہ موتا کے رئیس شرحبیل بن امر اسانی نے رسول اکرم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا، جو رسول اکرم کا خط لے کر حاکم بصرہ کی طرف جا رہے تھے۔ شرحبیل کی حرکت رسول اکرم کو سخت ناگوار گزری، اور آپ نے حارث بن عمیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا موتا کی طرف، اور اس کی قیادت یعنی اس کی جو کمان تھی وہ زید بن حارثہ کر رہے تھے، اور اس میں جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ رسول اکرم نے زید کو رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ اگر اس لڑائی میں زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہادت پا جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ چند ہزار کا لشکر تھا، 3000 کا لشکر، اور ادھر سے کہا جاتا ہے کہ جو ہرقل تھا، جو شاہ روم تھا، اس نے بھی وہ بھی کسی کے کہنے پر مدد مانگنے پر وہ ان لوگوں کی طرف سے آیا، یعنی مقابل گروپ کی طرف سے، اور ایک بھاری لشکر مدد کے لیے بھی بھیجا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی یہ لوگوں کے پاس ہر قسم سے لیس تھے، آراستہ سپاہی، جنگجو گھوڑے تھے ان کے پاس، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اب آپ سوچیں کہ 3000 مسلمان اور 1,00,000 سے زیادہ دشمن کی تعداد، کوئی مقابلہ بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ کہاں 3,000 کہاں 1,00,000 سے زیادہ جمع غفیر. پھر جعفر رضی اللہ عنہ بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں علم تھا یعنی جھنڈا تھا اور ان کو سارے وار سامنے سے لگے تھے. سبحان اللہ آپ سوچیں کتنے بہادر ہوں گے وہ, لیکن جھنڈا انہوں نے نہیں چھوڑا تھا آخر تک بھی. دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو انہوں نے دونوں پاؤں کے بیچ میں جھنڈا پکڑ لیا یا اپنے سینے سے لگا لیا اس کو, اسی لیے ان کو تیار کا لقب ملا تھا. اسماء رضی اللہ عنہا کو جب اس کی خبر پہنچی, کہا جاتا ہے کہ ادھر یہ لڑائی چل رہی تھی, ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہوتے گئے, جیسے کہ زید بن حارثہ شہید ہوئے تو پھر جعفر بن ابی طالب بنے, جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ گورنر بنے, کمانڈر بنے, پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید نے اس کی باغ ڈور سنبھالی اور وہ حکمت کے ساتھ فوجوں کو پیچھے لیتے ہوئے واپس آ گئے, کیونکہ 1,00,000 اور یہ 3,000 کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا, کوئی دکھ ہی نہیں بنتی ہے. لیکن سبحان اللہ مسلمانوں کی بہادری ہم کو نظر آتی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے پیٹھ نہیں دکھائی اور سینہ سپر ہو کر لڑتے رہے بہادری کے ساتھ 3,000 کا لشکر 1,00,000 کے لشکر سے. جب وہاں ادھر یہ لڑائی چل رہی تھی اور ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہو رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اکرم کو خبر بھیجوا دی یا خبر دے دی. رسول اکرم نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں. اور اس واقعے کو سن کر کہا جاتا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا کی چیخ نکل گئی.